قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، بالطول صاحب فضل ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی مزید کچھ صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی صفت ہے غافر الذنب، گناہ معاف فرمانے والا۔ غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جو اسے میل کچیل سے محفوظ رکھے۔ مثلا لباس انسان کو میل کچیل سے بھی محفوظ رکھتا ہے، موسم کی تلخی سردی گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو دوسری چیز کے لیے حفاظت کا کام دے اور ڈھانپنے کا کام دے، اس کے لیے لفظ غفرہ استعمال ہوتا ہے۔ تو غافر الذنب اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یعنی ان کو ڈھانپ دینے والا ہے، اس طرح چھپا دینے والا ہے کہ اس کے بعد کسی کو اس گناہ کا پتہ ہی نہ چلے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، ڈھانپ دیا، معاف کر دیا، تو پھر اسے خود مت کھولو۔ اس کے بارے میں ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بہت باروب اور قوی آدمی تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھئے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو منشی کو بلایا اور کہا کہ اسے خط لکھو۔ اور خط کیا تھا؟ عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام سلام علیک، اس کے بعد میں تمہارے لیے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی خط میں یہی آیات لکھی، جسے اتنا سا مختصر ترین خط۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی کتنی خرخواہی ہے نا، ہم کسی کے لیے ایسا سوچتے ہیں؟ ہم تو بیٹھ کے سب باتیں بنانا شروع کر دیں، اچھا وہ شرابی ایسا ویسا، اس کے تو آثار ہی ایسے دکھائی دیتے تھے، اور وہ تو، یعنی سب مل کے خوب دل کی بھڑاش نکال کے یہ سوچیں گے کہ ہاں ہم نے حق ادا کر دیا اور پاک باز ہونے کا اپنے دوسرے کی برائیاں کر کے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اصلاح کے لیے خط لکھا اور اس کے ساتھ سب سے کہا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرما لے۔ فاروق اعظم نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا اس کو ہدایت کی کہ یہ خط اس شخص کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے۔ یعنی صرف جا کے کام کرنے والی بات نہ کرنا کہ بس میں دے کے آ گیا۔ اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کتنی حکمت تھی ان کے طریقوں میں۔ اور بیوٹیفل ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کام کر ڈالیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ بیوٹیفل ہونے کا مطلب یہ کہ کام کو ایسے طریقے سے کیا جائے کہ جس کا کوئی پازیٹو یا مثبت نتیجہ بھی نکلے۔ بہرحال انہوں نے دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ نشے کی حالت میں مت دینا اس کو، اس وقت دینا جب نشے سے باہر آ جائے، دوسرا یہ کہ اس کا خط کسی اور کو نہیں دینا، کسی اور کے ہاتھ میں مت تھما کے آ جانا، اسی کو دینا۔ اب جب وہ شخص ہوش میں آیا اور اس قابل ہوا کہ خط پڑھ سکے تو قاصد نے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیا۔ اس نے خط پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا، یعنی دہراتا رہا اسی آیت کو کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے، معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ اس کے بعد شراب کے پاس بھی نہ پھٹکا۔ حضرت فاروق اعظم کو جب اس بات کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا ایسے معاملات میں تم سب کو اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی جب کسی کے گناہ یا غلطی کا پتہ چلے تو ایسی ہی خیرخواہی کرنی چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا دو، اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ، اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ دوسرا انسان اس کے حد پہ چڑھا رہے اور غلط کام کرتا ہی رہے۔ یعنی اس کو برا بھلا نہ کہو یا اس کو غصہ نہ دلاؤ، اسے دین سے دور نہ کرو، اس کو اس کے گناہ پر آر نہ دلاؤ، یہ چیز اسے دین سے دور کر دے گی. آج ہم مسلمانوں نے ان نصیحتوں کے خلاف بالکل الٹ عمل کرنا شروع کر دیا. کوئی بھی انسان انسان ہے, سیدھے رستے پہ چلتے چلتے کسی وقت بھی شیطان کے ہاتھوں ٹریک ہو کر غلط رستے پہ جا سکتا ہے. ایسے میں کیا لوگ صرف تماشائی بن کے دیکھا کرے یا خیر خواہی کیا کرے؟ اور خیر خواہی کا طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ اللہ کی کتاب ہی کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. اللہ کا کلام ہی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو سمجھا سکے. میری آپ کی نصیحت ہے, اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, یا تاویلیں یا عذر یا بہانے. تو بہتر یہی ہے کہ ایسے میں انسان اللہ کی کتاب کا سہارا لے, کیونکہ یہ کتاب گائیڈ بک ہے نا, رہنمائی کرتی ہے. اور کس چیز کی رہنمائی کرتی ہے؟ ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے خود ساختہ طریقے اختیار کر رکھے ہیں. پھر بھلا مسائل حل کیسے ہوں؟ یہ صرف برکت والی کتاب نہیں, صرف رحمت اور شفا ہی نہیں, یہ گائیڈ بک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. لیکن ظاہر ہے کہ رہنمائی اسی کو دے گی یہ کتاب مختلف مشکلات اور پریشانیوں اور دکھوں میں, کہ جب واقعی کوئی رہنمائی چاہے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا, جو جھکے گا اور اللہ سے مدد مانگے گا. تو غافر الذنب, وہ گناہ معاف کرنے والا ہے, کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. وقابل التوب, توبہ قبول کرنے والا ہے. غافر الذنب, قابل التوب لفظی ترجمہ تو ایک جیسے ہی لگتا ہے. دیکھیں نا, جب ہم کہتے ہیں گناہ معاف کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات لگتی ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو یہ کہ ایک صفت دوسری صفت کے لیے بطور تاکید بھی ہے, یعنی اس میں مزید سٹریس پیدا ہو جاتا ہے, بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے, زیادہ یقین دہانی ہو جاتی جب بات میں ذرا تکرار آ جاتی ہے. لیکن ایک ہی مطلب کے لیے یا ایک ہی بات کے لیے دو الگ الگ لفظ بھی لائے گئے ہیں. اب غافر الذنب سے معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ان سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور قابل التوب, مستقبل میں اگر پھر غلطی ہو گئی تو توبہ قبول کر سکتا ہے, آئندہ بھی توبہ قبول کرے گا. یعنی مکمل طور پر انسان کو مایوسی سے باہر نکال لیا گیا, کیونکہ اس مایوسی سے باہر نکل کر ہی انسان ایک مفید اور تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے معاشرے میں. ڈپریشن کے ساتھ نہیں, مایوسی کے ساتھ نہیں. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, ایک شخص اتنے گناہ کرے اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ کہ یہ کوئی فیئر بات نہیں, یہ کوئی انصاف والی بات نہیں کہ ایک شخص جو گناہ نہ کرے اور ایک وہ جو ڈھیروں گناہ کرے تو اس کو بھی معاف کر کے اس کی طرح کر دیا جائے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو یا کم گناہ کیے ہو. چلیے مان لیتے ہیں آپ کی بات, لیکن پھر آپ بتائیے کہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیا ایک شخص جس سے غلطی ہو چکی اس کو اسی جہنم میں پھینک دیا جائے؟ یہ تو کوئی حل نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یو نیور نو کہ اگر کسی شخص کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آئندہ زندگی میں وہ کتنے پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ نیکیوں میں اس شخص سے کہیں آگے بڑھ جائے جس نے کل تک کوئی خاص گناہ کیے ہی نہیں تھے. کیونکہ اس شخص کو اپنی نئی زندگی کی ایک قدردانی بھی ہوگی, اس کے اندر ایک عاجزی بھی ہوگی, کیونکہ گناہوں کا اعتراف بندے کو اندر سے توڑ دیتا ہے. اس عاجزی کے ساتھ, قدردانی اور شکر گزاری کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے گا تو ہو سکتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں نیکی میں بہت آگے نکل جائے. اور اس میں ایک نہیں کئی مثالیں ہیں صحابہ کرام کی. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے, یہ ارادہ ہی بہت خطرناک تھا اور بہت بڑا جرم تھا اس زمین پر, خدا نخواستہ اگر وہ اس ارادے میں پورے اتر جاتے. لیکن کسی نبی کے قتل کا ارادہ بھی ایک گناہ تھا. اب اگر ان کی معافی نہیں ہوتی تو وہ عمر فاروق کیسے بنتے؟ ان سے خلق خدا کو جو فائدہ پہنچا وہ کیسے پہنچتا اگر وہ اسی گناہوں کی زندگی میں ہی ڈوبے رہتے اور ان کی پچھلی معافی نہ ہوتی؟ اور یہ ایک مثال نہیں, بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگوں کے بڑے بڑے جرائم کو معاف کیا گیا اور پھر آئندہ انہوں نے اتنی ہی بڑی بڑی نیکیاں بھی کی, اتنا ہی زیادہ تعمیری رول بھی ادا کیا. اس لیے یہ معاملہ تو اللہ کا ہے, وہ اس کی اپنی مخلوق ہے, جس کو جیسے چاہے معاف کرے. اس میں اور آپ کون اعتراض کرنے والے؟ میرا اور آپ کا علم یا تجربہ یا حکمت وہ تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس کو پتا ہے کہ ایک توبہ کسی انسان کے لیے کتنی باعث رحمت ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا پر ایک مفید اور تعمیری زندگی بسر کرے، نہ کہ گناہوں کے ڈپریشن میں ڈوب کے ایسی زندگی کہ جس سے وہ خود بھی بیزار ہو اور دوسرے بھی. اچھا اب دیکھیے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، ایک اندھیرا چھاتا ہے، وہ غم میں بدلتا ہے، ندامت میں بدلتا ہے. اس غم اور ندامت سے مایوسی جنم لیتی، اس مایوسی سے پھر انسان ہر ایک سے بیزار ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہونے لگتا ہے. اسی لیے بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر سوئسائڈ کر لیتے ہیں، ان کو زندہ رہنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جو اللہ کی خوبصورت تخلیق، جس کے پاس عقل، ذہن، ذہانت، طرح طرح کے ٹیلنٹس، جو اس دنیا میں انسانوں کو بے پناہ فائدہ دے سکتا ہے، وہ شخص صرف اندھیروں اور مایوسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، یہ تو کوئی درست اپروچ نہیں. اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے امید کا راستہ توبہ کا راستہ ہی ہے. جو چیز اس کو امید دلاتی ہے وہ توبہ ہے. اچھا توبہ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ انسان سکون محسوس کرتا ہے. ایک امام کا قول ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام میں گرانی یا مشکل یا رکاوٹ پاتے تو دن میں بعض اوقات ہزار ہزار بار بھی استغفار کرتے اور کام آسان ہو جاتا. آپ بھی آزما کے دیکھ لیجیے، کیونکہ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص استغفار کو لازم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. لیکن عموماً ہم مشکلات سے نکلنے کے لیے بندوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اس سے ڈسکس کر، اس سے کر، اس سے مسئلہ بیان کر، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اب بندے بےچارے تو خود فقیر ہیں، وہ کیا کریں گے آپ کے لیے. لہذا اگر انسان کثرت سے استغفار شروع کر دے اور اس مایوسی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ کر صرف استغفار پر کنسنٹریٹ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ لازمی طور پر دل کا بوجھ ہٹے گا، کیونکہ گناہ نے دل پہ بوجھ ڈالا نا، تو وہ استغفار سے دل کا بوجھ ہٹنے لگے گا. اور جب وہ بوجھ ہٹے گا ایک روشنی سی پیدا ہوگی، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرے گا، وہ بوجھ کا مارا دبا ہوا اٹھ کے بیٹھ جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک پودے کے اوپر موسم بہار آ جائے اور اس کے اندر سے پتے اور پھول نکلنے لگے. بالکل اسی طرح استغفار ایک مایوس انسان کو امید کی چمک دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور وہ اٹھنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، اس کے اندر زندہ رہنے کی ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اس کو دی ہیں بطور انسان کے، ان قوتوں سے وہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے، اور زندگی میں وہ ایک تعمیری رول ادا کرتا ہے. وہ اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ اپنا بوجھ دوسروں پہ نہیں ڈالتا، کیونکہ ڈپریسڈ انسان دوسروں پہ ایک مصیبت ہو جاتا ہے، بلائے جان ہو جاتا ہے، دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے. وہ دوسروں پہ بوجھ بننے کی بجائے اب کیا کرنے لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آنے لگتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے لگتا ہے، دوسروں کی خدمت کرنے لگتا ہے. اب جس انسان کے اندر یہ اخلاق ہو کہ وہ ہر دم دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اس کو کتنی دعائیں ملیں گی، اس کو کتنی اپریسیشن مل سکتی. اب یہ پھر ایک دوسرا سرکل چل پڑا. پہلا کیا تھا؟ گناہوں کے اندھیرے میں مایوسی اور پریشانی اور ندامت اور کڑنا اور جلنا اور اس میں اپنے آپ کو کھانا اور کوئی کام نہ کرنا اور کسی کام میں دل نہ لگنا. اب جب وہ اس سے باہر آیا تو اب ایک مفید کام کرنے لگا. اب وہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں سے جب کام لیتا ہے تو اس کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، جس سے اس کے اندر قوت آتی ہے، پھر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی اس زندگی کو بھی فائدہ مند بناتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور ان ساری باتوں کے نتیجے میں اپنی آخرت میں کامیابی کی منزل کی طرف لوٹتا ہے. کیونکہ ندامت اور غم انسان کی صلاحیتوں کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے، انسان کا ذہن ساکت ہو جاتا ہے، ترقی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کا عمل رک جاتا ہے، کریٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. مایوسی کو کفر کہا گیا، کیونکہ انسان جب اللہ سے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، ایسے عمل کرنے لگتا ہے جس سے اس کے نقصانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک مشہور ڈاکٹر ہیں جوزف ایس مونٹیگنو، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں السر اس سے نہیں ہوگا جو تم نے کھایا ہے، بلکہ اس سے ہوگا جو تمہیں کھایا جا رہا ہے. یعنی غم اور مصیبت سے بہت سی جسمانی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر السر کی بیماری. اسی طرح ایک لائف میگزین ہے، اس کے مطابق السر جو ہے دنیا میں ہلاک کرنے والی بیماریوں میں 10ویں نمبر پر ہے، یعنی جس سے بہت زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب السر ہو جاتا ہے تو کھایا ہوا بھی نہیں لگتا، جب کھایا ہوا جسم کو ہی نہیں لگتا تو طاقت ہی نہیں آتی، جب طاقت ہی نہیں تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، جب کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تو وہ اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے. اور اس کو آپ دوائیوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوائیاں آپ کے السر کو اور بڑھانے لگتی ہیں، اور اس طرح انسان قدم بقدم ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کچھ اور بیماریاں، مثلا ارتھرائٹس، اس کے 4 عمومی وجوہات بتائی جاتی ہیں، مثلا اکیلا پن اور بے چینی، ازدواجی زندگی کے مسائل، مالی مسائل، اور عداوت، بغض اور کینہ. جن لوگوں کی سوچ نگیٹو ہوتی ہے وہ پھر اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈیل کارنیگی کا کہنا ہے کہ جتنے امریکی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو 5 خطرناک ترین بیماریوں سے مر جاتے ہیں. یعنی دنیا میں جو خطرناک ترین جسمانی بیماریاں ہیں ان سے زیادہ ریٹ ہے ان مرنے والوں کا جو خودکشی کر لیتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ فکر اور پریشانی امریکہ کی 1 جان لیوا بیماری ہے. آخر جنگ عظیم کے نتیجے میں ہمارے 10 لاکھ سپاہیوں میں سے 1/3 جنگ میں مارے گئے، یعنی 10 لاکھ میں سے 1/3، یعنی تقریباً 3.5 لاکھ. اسی دوران 20 لاکھ لوگ دل کی بیماریوں سے مر گئے، یعنی جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے دل کی بیماریوں سے مرے. ان 20 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ کی بیماری کی وجوہات فکر، پریشانی اور نروس ٹینشن تھی. اور یہ ساری چیزیں کس سے جنم لیتی ہیں؟ گناہوں کی کثرت سے اور توبہ کے تصور سے خالی ہونے سے. اور آپ دیکھیں نا، شیطان ہمارے ساتھ ہے. کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے تو کبھی کوئی گناہ یا غلطی ہوئی نہیں، قدم قدم پہ ہوتی ہے. اور جب انسان ہر قدم پر ندامت کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. قابل التوب، غافر الذنب، پچھلے سارے معاف ہو گئے، قابل التوب، آئندہ معاف ہو سکتے ہیں. صرف یہ کہ تم اپنے تعمیری کاموں کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاؤ. آپ دیکھیں غلطی کس سے ہوتی ہے؟ جو کام کرتا ہے. جو کام کرتا ہے نہیں اس سے کیا غلطی ہوگی؟ یعنی آپ جو کسی سے بات کرتے ہیں تو تبھی تو ٹھوکر کھاتے ہیں نا. کسی کے دل دکھا بیٹھے، کوئی منہ سے بھول کے کسی کی غیبت ہوگی، کسی کو ستا بیٹھے، پھر ندامت سے پریشان بیٹھے. اب اس کا حل یہ تو نہیں کہ آپ کے آئندہ سے میرا چپ کا روزہ، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کروں گی کیونکہ میں تو جب بولتی ہوں کچھ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، میں تو اپنے آپ سے ہی تنگ آ گئی. نہیں، ٹھیک ہے اپنی اصلاح کی کئی کوششیں اور کئی طریقے اس کے ہونے چاہیے، اختیار کرنے چاہیے، لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. یہ تو بہت آسان طریقہ ہے. اور ڈپریشن میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سب کام چھوڑ کے دنیا سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس کو حل سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ میں رہنے کو مسائل کا حل شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ حل نہیں ہوتا. اس لیے ماضی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، معافی مانگتے ہوئے کبھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کیجیے کہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں اس قابل ہوں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجیے کہ یا اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور میں بے حد کمزور ہوں، مجھ سے تو پھر غلطی ہو جائے گی، مجھے تو نہیں سنبھالنا ہے اور تو نہیں پھر بھی مجھے معاف کرنا ہے. میں اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ انسان اصلاح کی کوشش کرتا رہے، غلطی پر اصرار نہ کرے، غلطی پہ اڑ نہ جائے، غلطی کی تاویلیں نہ کرے، تو سب معاملہ درست ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب اعتراف کرنے لگتے ہیں نا آپ، تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دینے لگتا ہے بچنے کی. یعنی یہ توبہ کا طریقہ جو ہے نا، اس کے اندر ایسی کچھ حکمت ہے کہ یوں لگتا ہے نا جیسے کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک اعتماد اور ایمان اور یقین میں اضافہ ہونے لگتا ہے نا، اس سے پیار آنے لگتا ہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ کی اس پیار کی مان رکھنے میں زیادہ کوشش کرتا ہے غلطیوں سے بچنے کی، کہ نہیں جس رب پہ اتنا احسان ہے مجھ پر، میں کیوں اس کو ناراض کروں. پھر شعوری کوشش کرنے لگتا ہے. اور جس انسان کا کسی پر اعتماد نہ اور ہر کوئی اس کا اعتماد توڑ کے رکھ دے اور وہ مایوسی کا شکار ہو، تو ایسا شخص آئندہ بھی کچھ زیادہ بہتر کام نہیں کر سکتا. اچھا، ایک اور سائیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹر کارٹ جنگ، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں سے لوگ میرے پاس مشورے مانگنے آتے ہیں. میں نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دین کی طرف رجوع نہ کیا ہو. یعنی ان سب کا علاج کس میں تھا؟ دین میں. حالانکہ ان کا دین کو مکمل دین بھی نہیں ہے کرسچینٹی، لیکن پھر بھی بہرحال دین تو ہے. اور صحت یاب نہ ہوا ہو، یعنی کوئی شخص ایسا نہ تھا ذہنی مسائل والا کہ جس نے دین کی طرف رجوع کیا ہو اور پھر اس کو اپنے مسائل کا حل نہ ملا ہو یا وہ اس بیماری سے باہر نہ آیا ہو. سینکڑوں لوگوں کی مثال دے کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب اس لیے بیماری کا شکار ہوئے تھے کہ وہ اس چیز سے محروم تھے جو دین ایمان والوں کو فراہم کرتا ہے. جو سچا ایمان پیدا نہ کر سکے اس کو شفا نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین بھی عقیدہ کا نام ہے نا، ایک اعتماد اور یقین، اور ایک چاہے وہ درست ہے چاہے نہیں، لیکن اس کے اندر بھی، یعنی اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے اب کہ وہ درست دین ہے یا نہیں ہے، لیکن دین بہرحال انسان کو عقیدے کی بنیاد پر ایک ایمان جو نصیب کرتا ہے اس کے ساتھ ان تمام مسائل کا حل نکلنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو غلط طریقوں سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا شرکیہ طریقوں سے، تو ان کو بھی شفا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو اعتماد اس چیز پر ہوتا ہے، وہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے، ایک یقین کی کیفیت ایسی چیز ہے کہ جو انہیں اس مشکل سے باہر نکلنے میں مدد دیتی. ایک اخبار المسلمون کے مطابق دنیا میں 200 ملین افراد ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے انسانیت میں تباہی برپا کر رکھی ہے. یہ بیماری امیر و غریب، مشرقی اور مغربی شخص میں فرق نہیں کرتی، ہر طرح کے انسانوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، جن میں سے کئی پھر خودکشی کر لیتے ہیں. ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہر 10 افراد میں سے ایک ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور یہ خطرہ بوڑھوں کے علاوہ جوانوں میں بھی بڑھ رہا ہے. یعنی پہلے عموماً یہ ڈپریشن بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی زندگی کے ہر خوشی سے عاری ہوتے جاتے تھے، لیکن اب ارلی ایج میں بھی اس کو ڈائگنوز کیا گیا. 1973 میں WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی 3% آبادی ڈپریشن کا شکار ہے. 1978 میں یہ شرح 5% تک بڑھ گئی، یعنی انکریز ہو رہی ہے دن بدن. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ مرض ترقی یافتہ اقوام میں ہے، کیونکہ وہاں پر دین کی، باہم رشتوں میں اعتماد کی کمی ہے. اور جب انسان کا کسی پر اعتماد ہی نہیں رہتا، تو پھر وہ اس کے لیے جینے کی کوئی امنگ یا ہوپ باقی نہیں رہتی. غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف رحمت کی بات کر کے، توبہ کی بات کر کے، دوسری بات بھی کر دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف امید کی بات انسان کو گناہوں پہ دلیر کر دیتی، اور صرف خوف کی بات انسان کو مایوسی میں مبتلا کر دیتی. تو انسان کو دونوں کیفیات کے بیچ میں رکھا گیا، اور یہی ایک اعتدال کا راستہ ہے کہ ایک طرف انسان امید بھی رکھے، لیکن دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی ہو اس میں. جیسا کہ سورۃ الحجر میں آتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ شدید العقاب وہ کس کے لیے ہے؟ سرکش لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ نہ کرنا چاہیں، یعنی جو گناہوں کی زندگی میں اس لیے پڑے رہیں کہ انہیں گناہوں میں لذت آئے، اور جو اس آلودگی کو محسوس نہ کریں اور اس سے باہر نہ نکلنا چاہیں. تو ان کو بھی ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. ضد تولی، اب شدید العقاب کی بات کر کے ضد تول کی بات بھی کی گئی. ضد تولی فضل والا ہے. تول کا لفظی معنی فراخی اور توانگری کا ہے، یعنی وہی فراخی عطا کرنے والا ہے، وہی تمہیں دنیا کی نعمتیں دینے والا ہے. اور تول کا معنی انعام بھی کیا گیا ہے، یعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل فرمانے والا ہے، احسان فرمانے والا ہے، ان کے لیے دنیا کی مشکلات میں وسعت پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے پھر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں. گاندھی کا قول بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں دعا نہ کرتا تو میں کب کا پاگل ہو چکا ہوتا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفت پر یقین کرے کہ ذی طول، تو سب کچھ کر سکتا ہے، وسعت والا ہے. اب آپ دیکھیں نا، طول، فضل، وسعت، فراخی. تو اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ذہن میں لائیں، تو پھر مایوسی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ مایوس کرنے میں ایک اور چیز بڑا اہم کردار ادا کرتی کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اتنی توبہ تو نہیں ہو سکتی نا. یعنی ایک اور شیطان کا وسوسہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے توبہ ہوگی لیکن اتنے گناہوں کی نہیں ہو سکتی، چلو تھوڑے بہت گناہ تو ہوئے، میں نے تو بہت زیادہ گناہ کیا، ان کی نہیں ہو سکتی. نہیں، ذتول وسعت والا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز کی فراخی ہے، ہر چیز کی کثرت ہے، سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. یغفر الذنوب جمیعا، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر اب خود فیصلہ کر لو کس حال میں لوٹنا ہے. ایک راستہ ہے توبہ کا اور دوسرا ہے مایوسی کا. جب واپس اس کی طرف جانا ہے تو پھر کیوں نہ اسے راضی کر کے ہی واپس جائیں، تاکہ وہ ہم پر اپنا انعام و اکرام کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء